امام کشیری نے کیا خوب ارشاد فرمایا, بہت پیاری بات فرماتے ہیں. فرماتے ہیں توبہ کا سب سے زیادہ محتاج وہ ہے جو اپنے لیے توبہ کی ضرورت محسوس نہ کرے. میرے آقا فرماتے ہیں اللہ کی قسم میں ایک دن میں 70 مرتبہ سے بھی زیادہ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کرتا. مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یارخان نعیمی فرماتے توبہ اور استغفار نماز روزے کی طرح عبادت ہے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بکثرت توبہ اور استغفار کیا کرتے, اس لیے یہ عبادت ہے. ورنہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام معصوم ہیں, گناہ تو میرے آقا کے قریب بھی نہیں آتا. فلم دیکھنے والا, گانے سننے والا, بے حیائی کرنے والا سوچے کہ اگر اسی گناہ کے دوران مجھے موت آ گئی میں کہاں جاؤں گا. ہماری تو یہ تمنا ہے کہ قبر میں سرکار آئیں تو میں قدموں پر گروں, گر فرشتے بھی اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں اب تو پائے ناز سے میں اے فرشتوں کیوں اٹھوں, مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے.
اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا, میں تو جاتا مجھے سرکار نے کہا جانے نہ دیا.
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین, اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. نويت سنة الاعتكاف. میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, آج الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کریں کم ہے. دعوت اسلامی کے عظیم الشان فیضان مدینہ شکاگو میں ہفتہ وار سنت و بھرے اجتماع کا سلسلہ جاری ہے. الحمدللہ جب کچھ سالوں پہلے یہاں آنا ہوا تھا تو ہمارا ایک فیضان مدینہ اس وقت بھی تھا, مگر جگہ بڑی چھوٹی تھی اور تمنا تھی کہ کوئی بڑی جگہ لی جائے جہاں پر پھر ہماری مسجد بھی بڑی بنے, بعد میں جامعۃ المدینہ بھی بنے, شکاگو کے مسلمانوں کے لیے مزید دعوت اسلامی کی خدمات پیش کی جائیں. الحمدللہ پچھلے دنوں یہ بڑی خوبصورت بڑی وسیع جگہ خریدی گئی, ابھی بہت ساری جگہ اس کے آس پاس باقی ہے اور انشاءاللہ مزید اس میں تعمیرات ہونی ہے. آج دل بہت خوش ہے کہ الحمدللہ ڈریمز کم ٹرو, وہ خواب دیکھا تھا وہ پورا ہوا, اور الحمدللہ یہ پہلا قدم ہے. یقیناً یہ ہماری منزل نہیں ہے, ابھی ہمیں اور آگے جانا ہے. اس فیضان مدینہ کو ابھی بہت زبردست عظیم و شان اس کی تعمیر بھی کرنی ہے. یہاں اللہ نے چاہا ہم جامعۃ المدینہ بھی بنائیں, انشاءاللہ اللہ نے چاہا اسلامی بہنوں کے لیے بھی جامعہ بنائیں, اور بھی بہت سارے ہمارے پروجیکٹس جو ہیں وہ کافی بڑی جگہ ہے اس میں ہم کر سکتے ہیں. بہرحال اللہ تعالیٰ ان تمام اسلامی بھائیوں کو دنیا اور آخرت کی برکتیں عطا فرمائے, جنت میں اعلیٰ محل عطا فرمائے. جن لوگوں نے اس فیضان مدینہ کو خریدنے, اس کو تعمیر کرنے, اس کو رینوویٹ کرنے اور اس کو آباد کرنے میں تعاون کیا اور آئندہ بھی کریں, اللہ تعالیٰ ان سب کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے. میرے ناظرین بھی دیکھیں کہ الحمدللہ آپ کی دعوت اسلامی دنیا کا وہ کون سا کونا ہے جہاں دعوت اسلامی نہیں ہے, اور الحمدللہ شکاگو کے اندر بھی بہت زبردست فیضان مدینہ کی تعمیر ہوئی اور مزید اس میں پروجیکٹس کی انشاءاللہ تعمیرات ہوں گی. آئیے کچھ اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے, نیت المؤمن خیر من عملی. مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہوتی ہے. انٹینشن آف مومن از بیٹر دین ایکشن. سب سے پہلے یہ نیت کرتے ہیں کہ اللہ عز و جل کی رضا کے لیے فرام دا اسٹارٹ ٹل اینڈ توجہ کے ساتھ کانشیس کے ساتھ بیان میں شرکت کریں گے. درود پاک کے بے شمار فضائل و برکات ہیں. ہم اپنی محفلوں کو, اپنی مجلسوں کو, اپنی گیدرنگز کو رینوویٹ کرتے ہیں, ڈیکوریٹ کرتے ہیں, مزین کرتے ہیں, آراستہ کرتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے محفلوں کو، اجتماعات کو، مجلسوں کو آراستہ کرنے کا بڑا پیارا طریقہ ارشاد فرمایا، اپنی مجالس کو، اپنی گیدرنگز کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو، ڈیکوریٹ یور گیدرنگز، درود پاک پڑھ کر اپنی گیدرنگز کو ڈیکوریٹ کرو، کیونکہ مجھ پر تمہارا درود پڑھنا تمہارے لیے قیامت کے دن نور ہوگا، نور آن دا ڈے آف ججمنٹ. تو درود پاک جو ہے وہ اتنی زبردست، یوں سمجھ لیجئے وظیفہ ہے، اتنا پیارا رب عز و جل کی طرف سے ہمارے لیے تحفہ ہے. سارے اسلامی بھائی جتنا ہو سکے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے درود پاک سے اپنی زبان کو تر کیجئے. آئیے محبت کے ساتھ با آواز بلند درود پاک پڑھ لیجئے، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. منقول ہے کہ حضرت سری سقطی علیہ رحمۃ اللہ القوی نے ایک شرابی کو دیکھا، ڈرنکر تھا الکحل کا، جو مدہوش زمین پر پڑا ہوا تھا، انکانشیس. اب لیکن اپنے شراب آلود منہ سے اللہ اللہ کر رہا تھا. آپ نے وہیں بیٹھ کر اس شرابی کا منہ دھویا اور فرمایا، اس بے خبر کو کیا خبر کہ ناپاک منہ سے کس پاک ذات کا نام لے رہا ہے. آپ منہ دھو کر چلے گئے. جب شرابی کو ہوش آیا، کانشیس ہوا، تو لوگوں نے اسے بتایا تمہاری بے ہوشی میں، انکانشیسنس میں پتہ کیا ہوا تھا؟ زمانے کے ولی حضرت سری سقطی رحمت اللہ تعالی آئے تھے اور تمہارا منہ دھو کر گئے. اب وہ شرابی جس کو ہوش آیا، وہ بڑا پشیمان، بڑا نادم، بڑی شیم اسے فیل ہوئی اور وہ رونے لگا، کرائی کرنے لگا اور اپنے نفس کو مخاطب کر کے بولا، بے شرم، اب تو سری رحمت اللہ تعالی علیہ بھی تجھے اس حال میں دیکھ گئے، شراب پیتے ہوئے، مدہوش ہوتے ہوئے تجھے حضرت سری سقطی بھی دیکھ گئے، خدا سے ڈر اور آئندہ کے لیے توبہ کر. رات کو حضرت سری رحمت اللہ تعالی نے خواب میں کسی کہنے والے کو یہ کہتے سنا، اے سری، تم نے شرابی کا ہماری خاطر منہ دھویا، ہم نے تمہاری خاطر اس کا دل دھو دیا ہے. حضرت سری علیہ رحمہ تہجد کے وقت مسجد میں گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ شرابی اس مسجد میں آپ سے پہلے تہجد پڑھ رہا ہے، یعنی تہجد پڑھتے ہوئے اسے پایا. آپ نے اس سے پوچھا، تم میں یہ انقلاب کیسے آ گیا؟ تو وہ بولا، آپ مجھ سے کیوں پوچھتے ہیں، اللہ نے آپ کو بھی تو بتا دیا ہے. تو یہ ہے میرے پیارے اسلامی بھائیوں ریفارمیشن، یہ ہے مدنی انقلاب، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بندہ نیت کرے، توبہ کرے، ایک قدم آگے بڑھا ہے تو رب کی رحمت کس طرح اس کی طرف بڑھتی ہے، کس طرح اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اور رب اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کتنی بڑی ہے. حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ ایک بار مدینہ منورہ کی ایک گلی سے گزرے، اسٹریٹ آف مدینہ منورہ، آپ نے ایک ینگسٹر کو دیکھا، نوجوان کو دیکھا، اس نے کپڑوں کے نیچے ایک بوٹل جو ہے وہ ہائڈ کی ہوئی تھی، چھپائی ہوئی تھی. حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا، بتاؤ اس کے اندر کیا ہے، واٹ از دس، اس میں کیا ہے، تم نے اپنے کپڑوں کے پیچھے کیا چھپائے رکھا ہے، کیا ہائڈ کر رہے ہو؟ اب اس بوتل میں ایکچولی شراب تھی، وائن تھی، مگر وہ نوجوان جانتا تھا کہ یہ فاروق اعظم ہے، اگر ان کے سامنے میں شراب کے عالم میں پکڑا گیا تو پھر تو گیا، اور ظاہر عزت بھی چلی جائے گی، اتنے بڑے صحابی رسول ہیں، ان کے سامنے میرے پاس سے شراب کی بوتل نکلے گی. تو اس نے بڑی شیم فیل کی نا، اور اس نے دل میں دعا کی. یعنی آپ ذرا سوچئے، یہ گفتگو ہو رہی ہے ڈیورنگ دس کنورزیشن، نو میٹر آف ٹائم، کوئی لمبا ٹائم نہیں گزر رہا ہے. آپ نے پوچھا کیا ہے، اب یہ جو پوچھنا ہوا، اب یہ دل ہی دل میں اللہ سے دعا کر رہا ہے، یا اللہ حضرت فاروق اعظم کے سامنے مجھے شرمندہ نہ کرنا، رسوا نہ فرمانا، الہی میری پردہ پوشی فرما لے، میں کبھی بھی شراب نہیں پیوں گا. اب یہ دل ہی دل میں بندے کا رب سے وعدہ چل رہا ہے. آپ ذرا سوچیں، کنیکشن دیکھیں رب کا بندے کے ساتھ. ادھر بندے نے دل سے التجا کی ہے، فرام دا ڈیپ ہارٹ. اس کے بعد نوجوان نے عرض کی، اے امیر المومنین، یہ سرکہ ہے, اس بوٹل کے اندر سرکہ ہے. آپ نے کہا مجھے دکھاؤ. جب اس بندے نے وہ بوتل آپ کے سامنے کی, سیدنا فاروق اعظم نے اسے دیکھا تو اس میں شراب نہیں, اس میں سرکہ تھا. یہ ہے توبہ, یہ ہے ندامت, یہ ہے ریپینٹنس. بندہ دل سے پکارے تو صحیح, التجا تو سچی کرے, تمنا تو کرے رب کی بارگاہ میں کہ مولا میں سدھرنا چاہتا ہوں, مجھے بدل دے میرے مالک, مجھے اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل کر لے. پھر دیکھیں کیسے کرم کے در کھلتے ہیں, پھر جیسے کیسے عطائیں ہوتی ہیں. میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, قرآن مجید فرقان حمید میں جا بجا اللہ تبارک و تعالی نے آیات کریمہ کے ذریعے ہمیں توبہ کی ترغیب دلائی ہے, ریپینٹنس کی طرف ہمیں انکریج کیا گیا ہے. قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے, وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. ترجمہ کنز الایمان, اور اللہ کی طرف توبہ کرو اے مسلمانوں سب کے سب اس امید پر کہ تم فلاح پاؤ. حضرت سیدنا اسماعیل حقی علیہ رحمت اللہ کبھی کیا خوب فرماتے ہیں, اللہ عز و جل نے تمام مسلمانوں کو توبہ اور استغفار کا حکم فرمایا, اس لیے کہ انسان فطرتاً کمزور ہے, اس کسی نہ کسی باوجود کوشش کے کسی نہ کسی جگہ وہ غلطی کر جاتا ہے. امام کشیری نے کیا خوب ارشاد فرمایا, بہت پیاری بات فرماتے ہیں, فرماتے ہیں توبہ کا سب سے زیادہ محتاج وہ ہے کہ جو اپنے لیے توبہ کی ضرورت محسوس نہ کرے, اپنے آپ کو نیک سمجھ کر, اپنے آپ کو پرہیزگار سمجھ کر, اپنے آپ کو جناب کچھ سمجھ کر کہے مجھے توبہ کی کیا حاجت ہے. فرمایا سب سے زیادہ توبہ کی اسے حاجت ہے, توبہ کرتا رہے, معافی مانگتا رہے, سر جھکاتا رہے. اے میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, اس آیت مبارکہ میں علماء کرام کیا خوب فرماتے ہیں, فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی کی صفت ستاری کا بڑا پیارا ظہور ہے. پردہ پوشی جو میرے رب کی مبارک صفت ہے, اس کا کیسا ظہور ہے, سنیے, کہ اس نے یہ نہیں کہا کہ اے مجرموں توبہ کرو, اس نے تمام اہل ایمان کو کہا توبہ کرو تاکہ مجرموں کا پردہ رہے. ہیں صرف مجرموں کو کہا جاتا توبہ کرو, یعنی جو رب عز و جل اس بات سے, اس آیت سے یہ امید بن جاتی ہے کہ دنیا میں رسوا نہیں فرماتا, وہ آخرت میں بھی رسوا نہیں فرمائے, وہ وہاں بھی ہمارے عیبوں پر پردہ ڈالے گا. ارے توبہ کرتے وقت بھی مجرموں کا پردہ رکھ لیا کہ مجرموں توبہ کرو نہیں کہا, مومنوں مسلمانوں سب مل کر توبہ کرو تاکہ میرے مجرم بندے بھی انہی میں چھپ کر توبہ کر لیں, انہی میں مجھے پکار لے, میری طرف رجوع لے آئے. پنجابی شاعر کیا خوب لکھتا ہے, ایک گناہ میرا ماں پیو ویکھے مینوں عمری منہ نہ لاوے, لکھ گناہ میرا مالک ویکھے پھر بھی پردے پاوے. ہمیں ایک بار جرم کرتے کوئی دیکھ لے وہ ہم سے بدزن ہو جاتا ہے. میرے رب کی بارگاہ میں ہمارے کتنے جرم آشکار ہیں, ہم لوگوں سے چھپ کر تو گناہ کرتے ہیں لیکن ہم یہ جانتے ضرور ہیں کہ رب دیکھ رہا ہے. کتنے گناہ ہمارے اسے پتا ہے, کتنی خطائیں پتا ہیں. شعر ہے نا, تجھے تو خبر ہے میں کتنا برا کتنا برا ہوں, تو عیبوں کو میرے چھپایا الہی, تو عیبوں کو میرے چھپایا الہی. اگلی آیت کریمہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے, یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. ترجمہ کنز الایمان, اے ایمان والو اللہ کی طرف ایسی توبہ کرو جو آگے کو نصیحت ہو جائے. او بلیورز, ٹرن ٹورڈز اللہ عز و جل ان سچ اے وے دیٹ اٹ مے بیکم این ایڈمونیشن فار فیوچر, یعنی آگے کے لیے میرے پیارے اسلامی بھائیوں نصیحت ہو جائے. صدر الافاضل حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی اس آیت کے تحت فرماتے ہیں, توبہ صادقہ جس کا اثر توبہ کرنے والے کے اعمال میں ظاہر ہو, اس کی زندگی طاعتوں اور عبادتوں سے معمور ہو جائے اور وہ گناہوں سے بچتا رہے. توبۃ النصوحہ کئی بار سنتے ہیں, اس کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, توبۃ النصوح کیا ہے؟ Is that after repenting a person must never return towards sins such as the milk released from the udder came, never return to the udder. جب تھن سے دودھ نکل جائے تو دودھ واپس نہیں جا سکتا. توبۃ النصوحا کے معنی یہی ہیں کہ بندہ توبہ کر لے تو پھر گناہوں سے دور ہو جائے, پھر بدل جائے اس کی زندگی. That is the definition of توبۃ النصوحا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو توبۃ النصوحا عطا فرما, ایسی توبہ عطا کر دے کہ پھر گناہ کی طرف نہ جائے. سنیے سنیے, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں, بخاری شریف کی حدیث پاک ہے, میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, واللہ انی لاستغفر اللہ واتوب الی فی الیوم اکثر من 70 مرہ. میرے آقا فرماتے ہیں, اللہ کی قسم میں ایک دن میں 70 مرتبہ سے بھی زیادہ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کرتا.
سبحان اللہ.
سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جن کے صدقے ہم نے بخشے جانا, جن کے صدقے گناہگار جنت میں جائیں گے, وہ آقا کیا کر رہے ہیں؟ 70 بار روزانہ اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرتے ہیں. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہمیں کیا خیال ہے کیا ہم اپنے گناہوں کو یاد کرتے ہیں؟ کیا ہمیں یہ خیال آتا ہے کہ آج دن میں میں نے کتنی خطائیں کر لی, اپنے رب کو ناراض کرنے والے کتنے کام کر لیے؟ اور علماء اس کی جو انٹرپریٹیشن کرتے ہیں کہ یہ جو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام استغفار فرماتے ہیں, حالانکہ توبہ اور استغفار تو گناہ پر ہوتا ہے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو گناہوں سے معصوم, بلکہ آپ کی ذات وہ ہے جن کے صدقے گناہگار بخشے جائیں گے, کیونکہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے, لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ, ترجمہ کنز الایمان, تاکہ اللہ تمہارے سبب سے گناہ بخشے تمہارے اگلوں کے اور تمہارے پچھلوں کے. آقا کے صدقے تو گناہ بخشے جانے, تو اس کے پیچھے کیا راز ہے؟ علماء نے اس کی بھی بڑی پیاری تفصیل بیان کی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم درجات عالیہ کی طرف ترقی فرماتے رہتے ہیں, آپ کے اسٹیٹس بارگاہ الہی میں بڑھتے رہتے ہیں, اور جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک حال سے دوسرے حال کی طرف ترقی کرتے ہیں تو اپنے پہلے حال پر استغفار فرماتے ہیں. اسی طرح علامہ بدر الدین عینی فرماتے ہیں, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جو توبہ ہے وہ تواضعاً ہے, یعنی انکساری کے طور پر میرے آقا جو ہے وہ استغفار فرماتے, اور آپ کا استغفار فرمانا یہ تعلیم امت کے لیے ہے تاکہ امت کو تعلیم ہو, میرے غلام بھی توبہ کریں. اور حضرت مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی بڑی پیاری وجہ بیان کرتے ہیں, فرماتے, توبہ اور استغفار نماز روزے کی طرح عبادت ہے, جس طرح نماز عبادت ہے روزہ عبادت ہے, استغفار اور توبہ بھی عبادت ہے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بکثرت توبہ اور استغفار کیا کرتے, اس لیے کہ میرے پیارے اسلامی بھائیو یہ عبادت ہے, ورنہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام معصوم ہیں, گناہ تو میرے آقا کے قریب بھی نہیں آتا. صوفیاء کرام فرماتے کہ ہم لوگ گناہ کر کے توبہ کرتے ہیں اور وہ حضرات عبادت کر کے توبہ کیا کرتے ہیں. دیٹ از دا ڈفرنس. لیکن ہم تو ایسے ہیں کہ گناہ کر کے بھی توبہ نہیں کرتے, یعنی گناہوں کا انبار ہے, توبہ کی کسے فکر ہے؟ کون سوچتا ہے کہ میں اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کر دوں؟ اب توبہ کے معنی سن لیجیے. پرابلم یہ ہے جب توبہ کی بات کرو, توبہ 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 کر لی, کان پکڑ لیے, اللہ میری توبہ, اس کے بعد کوئی تبدیلی نہیں آئی, نہ جناب کوئی ایسی پکی فرم انٹینشن ہے کہ اب آگے کیا کرنا ہے, پلان سارے وہی ہیں, زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں لانی ہے, اور استغفر اللہ کی دسویں بھی پڑھنی ہے. حرام روزی کمانے والا ویسی حرام کماتا ہے, بے حیائی کا کام کرنے والا اپنی انہی عادتوں پر باقی ہے, نماز نہ پڑھنے والا مسجد کا رخ نہیں کرتا پھر بھی روز توبہ کرتا ہے. تو توبہ ہے کیا بیسیکلی, اور اس کی کنڈیشنز کیا ہیں؟ علماء کرام فرماتے ہیں, ندامت توبہ ہے, گناہوں کی طرف نہ لوٹنے کا عزم مصمم, پکا ارادہ, فرم انٹینشن توبہ ہے. اور گناہ سے باز رہنے کا نام توبہ ہے. یعنی اس کی جو طریقہ ہے نا توبہ کی جو کنڈیشنز ہے, پہلی کنڈیشن یہ ہے کہ جو پیچھے گناہ ہوا ہے اس پر شیم ہو, ندامت ہو, شرمندگی ہو, پھر رائٹ اوے گناہ چھوڑ دے, بندہ کہے بس اب نہیں کرنا, اسی وقت گناہ سے دور ہو جائے, اور آئندہ نہ کرنے کا پکا ارادہ ہو. اب یہ الگ بات ہے کہ بندے نے پکا ارادہ کیا, شیطان نے پھر لگا دیا گناہ میں, تو وہ الگ بات ہے, لیکن جس وقت وہ توبہ کر رہا ہے اس وقت اس کا یہ پکا ارادہ ہو کہ اب یہ گناہ نہیں کرنا. میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, مایوس نہیں ہونا ہے, لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا, کرتے رہے توبہ. سنیے میرے آقا فرماتے ہیں, بندہ جب کوئی گناہ کر لیتا ہے پھر کہتا ہے مولا میں نے گناہ کر لیا مجھے بخش دے, تو رب کریم فرماتا ہے یقیناً میرا بندہ جانتا ہے کہ اس کا کوئی رب ہے جو گناہ بخشتا ہے اور اس پر پکڑتا بھی ہے, میں نے اپنے بندے کو بخش دیا. پھر جب تک رب چاہے بندہ گناہ سے بچتا رہتا ہے پھر کوئی گناہ کر دیتا ہے, پھر کہتا ہے یا رب میں نے گناہ کر لیا مجھے بخش دے. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یقیناً میرا بندہ جانتا ہے اس کا کوئی رب ہے جو گناہ بخشتا ہے اس پر پکڑتا بھی ہے, میں نے اپنے بندے کو بخش دیا. پھر بندہ ٹھہرتا ہے جتنا رب چاہتا ہے, پھر کوئی گناہ کر لیتا تھرڈ ٹائم, پھر عرض کرتا ہے یا اللہ کرم کر, پھر گناہ ہو گیا, پھر معاف کر دے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یقیناً میرا بندہ جانتا ہے اس کا کوئی رب ہے جو گناہ بخشتا بھی ہے اس پر پکڑتا بھی ہے, میں نے اپنے بندے کو بخش دیا جو چاہے کرے. حدیث پاک سے پتا چل رہا ہے کہ رب کی رحمت کتنی بڑی ہے, گناہ ہو جائے تو اس کے در کو چھوڑنا نہیں بلکہ پھر توبہ کرے, غلطی ہو جائے پھر توبہ کرے مگر پکی توبہ کرے. انشاءاللہ وہ رب کریم ضرور کرم فرمائے گا. میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں سنیے, حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری علیہ رحمت اللہ القوی, مسلم شریف میں حدیث پاک موجود ہے اور آپ مروی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ عز و جل رات بھر اپنا دست رحمت پھیلائے رکھتا ہے تاکہ دن کو گناہ کرنے والا توبہ کرے, اور دن بھر اپنا دست رحمت پھیلائے رکھتا ہے تاکہ رات کو گناہ کرنے والا توبہ کرے. یہ کرم نوازی اس وقت تک ہوتی رہتی ہے جب تک سورج مغرب سے طلوع نہ ہو, یعنی یہ روزانہ دست رحمت ہماری طرح اللہ تعالیٰ جسم سے پاک ہے. یہاں دست سے مراد علماء اس کی تفصیل میں بیان کرتے ہیں کہ اللہ کی نعمت ہے, اللہ کی رحمت ہے, اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے در کھولے رکھتا ہے کہ میرے بندے نے رات گناہ کر لیا ہے چلو صبح توبہ کر لے, دن میں گناہ کر لیا ہے رات توبہ کر لے, مگر یہاں تو رات گناہ کیا اور صبح سب کو بتانا ہے. توبہ تو دور کی بات ہے, اس گناہ کا چرچا کرنا ہے, اس گناہ کے بارے میں لوگوں کو انکریج کرنا ہے, پتا ہے میں رات کدھر گیا تھا, رات کیا کر کے آیا ہوں, سارے دوستوں میں اب وہ باتیں بتانی ہیں کہ میں تو کر آیا اب تم کر کے آ جاؤ, میں نے وہ برا کام کر لیا اب تمہاری باری ہے. بلکہ ایسے بھی بدنصیب ہیں کہ اپنے گناہ, اپنی خطائیں, اپنے بے حیائی کے کام سوشل میڈیا پر شیئر کرتے ہیں کہ دیکھو میں نے کیا گناہ کیا ہے, میں فلاں پارٹی میں گیا تھا بڑا مزہ آیا یہ جگہ ہے تم بھی جاؤ, فلاں فلم لگی ہے میں نے دیکھ لی تم بھی دیکھو, فلاں گانا میں نے سن لیا تم بھی میوزک سنو, بلکہ وہ میوزک والا گانا ہی شیئر کر دیا کہ میں سوتا رہوں آرام کرتا رہوں بلکہ نیک کام بھی کرتا رہوں مگر میرا وہ گناہ کا میٹر جاری رہے. عقل کہاں چلی گئی ہے. ارے روایتوں میں آتا ہے افسوس ہے اس شخص پر جس نے رات گناہ کیا, اللہ نے اس کے پردہ ڈالے رکھا مگر اسی بندے نے لوگوں کو بتا کر اپنا پردہ چاک کر دیا. رب نہیں چاہتا کہ ہمارے گناہ لوگوں تک پہنچے مگر یہ بندہ ہے جو اپنے گناہ پہنچاتا ہے اپنی خطا. یہ کتنی دلیری ہے, یہ کتنی اپنے گناہ اپنے جرم پر بہادری ہے کہ میں نے کیا ہے, ہاں میں نے کیا ہے. ارے ہو جائے تو بندہ چپ مرے, ڈرتا رہے, روتا رہے کہ مولا اکیلے میں ہو گیا, غلطی ہو گئی مالک, دنیا میں بھی کسی کو پتہ نہ لگے مولا, اور مرنے کے بعد بھی بچائی رکھنا, تو یہ التجا کرے مسٹیک ہو گئی اب اللہ سے معافی مانگے. یہ کون سی عقل مندی ہے کہ گناہ کر کے اس کا چرچا کرتے چلے ہو, یعنی اعلان کرنے چلے ہو کہ ہاں میں نے رب کی نافرمانی کی ہے, ڈر نہیں لگتا. اگر وہ غضبناک ہو گیا, اس نے پکڑ فرما لی, دیر از نو چانس. ارے اتنے کمزور ہیں شکاگو والوں, یہاں 7-8 مہینے سردی پڑتی ہے, اتنی سردی ہوتی ہے کہ آپ بغیر ہیٹر کے رہ نہیں سکتے, بارش پڑتی ہے تو باہر نکل نہیں سکتے, کمزوری تو دیکھو اپنی. اگر اس رب نے جہنم میں ڈال دیا, وہاں سردی کا عذاب بھی ہوگا, وہاں گرمی کا عذاب بھی ہوگا. مجھے بتایا گیا کہ لاسٹ ایئر یہاں -50 تک گیا تھا. ارے یہ سختیاں موسم کی ڈرا دیتی ہیں کہ میں کتنا کمزور ہوں, میرے اندر کوئی طاقت نہیں. یہ رب کی نعمتیں ہیں جو مجھے گرمی مہیا ہو جاتی ہے, میں ان گرمی کی چیزوں سے, ہیٹر سے, جیکٹ سے, لحاف سے اپنے آپ کو سردی سے بچا لیتا ہوں. لیکن اگر یہ سب چھین لیا جائے تو بتاؤ کتنے لمحے جی سکو گے. یہ تو دنیا کی سردی ہے نا, یہ دنیا کی گرمی ہے. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, آخرت میں جب رب غضبناک ہوگا اور جس کو عذاب دے گا, وہ کچھ بھی نہیں کر سکے گا, وہ تباہ و برباد ہو جائے گا. مانگ لو معافی, کر لو توبہ. یہ گناہ اچھے نہیں, مزہ ضرور آتا ہے, یہاں ٹیسٹ بہت آتا ہے, جی بڑا چاہتا ہے, دل بڑا کھچتا ہے. دیکھ لے فلم, دیکھ لے یار, بڑا بڑا مزہ آئے گا. دیکھ لے اس بے حیا عورت کی طرف آنکھ اٹھا کر, بھر لے آنکھیں حرام سے, بڑا ٹیسٹ آتا ہے, مزہ آتا ہے, پی لے شراب. دوستوں میں بیٹھا ہے ذرا, اب رہنا پڑے گا, کمپنی دینی پڑے گی, ورنہ مذاق اڑے گا میرا. یہ جو تھوڑی دیر کے مزے ہیں نا, بے حیائی, شراب, میوزک, اتنے سارے گناہ ہیں, پتہ نہیں کس کس گناہ میں لوگ, گیمبلنگ, تو جناب جوئے کھیلنے میں, اور جناب مسلمان عورتیں مرد آپس میں دوستیاں لگانے میں, ڈیٹس کرنے میں, بے حیائی کرنے میں. توبہ توبہ, یہ تھوڑی دیر کی لذت سنو. بزرگان دین فرماتے ہیں کبھی بھی لذت کے لیے گناہ نہ کرنا. گناہ کس لیے کرتے ہیں؟ لذت کے لیے کرتے ہیں, انجوائمنٹ کے لیے. فرماتے ہیں کبھی بھی لذت کے لیے گناہ نہ کرنا, کیونکہ لذت تو چلی جائے گی, مگر فرماتے ہیں اس کا عذاب باقی رہ جائے گا. تھوڑی دیر فلم دیکھی نا, ٹھیک ہے, اس کے بعد ٹیسٹ تو ختم, اس کا جواب باقی ہے. شراب پینے والا سوچے جو تھوڑی دیر کا مزہ اٹھایا, مزہ ختم, مگر جواب باقی ہے. بے حیائی کرنے والا, بدکاری کرنے والا, جوا کھیلنے والا, حرام کمانے والا, دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر بری بری باتیں کرنے والا, انٹرنیٹ پر بیڈ روم کو بند کر کے اندھیرے میں عجیب و غریب ویب سائٹوں پر جانے والا, وہ سوچتا ہے مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے, ملون کوئی ہے جو دیکھ رہا ہے, ایک بارگاہ ہے جو جواب دینا ہے. یہ لذت کے لیے گناہ نہ کرو, لذت چلی جانی ہے, عذاب رہ جانا ہے. اور فرماتے کبھی مشقت کے لیے نیکی نہ چھوڑنا. مشقت ہوتی ہے, میں بھی جانتا ہوں, ابھی بھی آپ کو مشقت ہو رہی ہوگی, کچھ لوگ گھڑی بھی دیکھ رہے ہوں گے, امریکہ ہے نا, گھنٹے گھنٹے کا آپ لوگوں کا حساب ہوتا ہے, بڑی مشکل سے آئے ہوں گے, مشقت ہوئی ہوگی, کسی نے کہا ہوگا جانا ہے, کسی نے کہا ہوگا نہیں جانا, ابھی بھی بہت سارے نہیں آئے ہوں گے. نیکی کے کام میں مشقت ہوتی ہے, نماز پڑھو تو مشقت لگتی ہے, ٹھنڈے پانی سے وضو کرو تو مشقت لگتی ہے, بستر چھوڑ کے فجر کے لیے اٹھو ڈیفیکلٹی ہے, مانتا ہوں. چلو کیا خوبصورت بات فرمائی, کہتے ڈیفیکلٹی کے لیے نیکی نہ چھوڑنا, کیونکہ ڈیفیکلٹی ختم ہو جائے گی, ثواب باقی رہ جائے گا. ابھی آپ گھر جائیں گے, واپس فیملی کے ساتھ ہو جائیں گے نا, ایزی ہو جائیں گے. فجر کے لیے کوئی اٹھے مشکل لگتا ہے, لیکن اٹھ جائے, وضو کر لے, جو اٹھنے کی تکلیف تھی وہ ختم ہو گئی, فجر پڑھ لی, تکلیف ختم, ثواب باقی رہ گیا, اجر باقی رہ گیا. جو دل پر کہتے نا پتھر رکھ کر آ گیا مسجد میں, تھوڑی دیر بعد چلا جائے گا, لیکن جو پڑھ کر گیا, نماز پڑھی, تلاوت کی, ذکر کیا, تو سب اجر باقی ہے. قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی کیا خوب ارشاد فرماتا ہے, اور یہ ہم سب کے لیے میرے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, یہ پیغام ہے کہ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں ہماری رہنمائی فرما رہا ہے. اے کاش کہ ہمارا یہ ذہن بن جائے, ہم اس بات کو اپنے دل میں بٹھا لیں. اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ, ترجمہ کنزل ایمان, جو ایک ذرہ بھر بھلائی کرے اسے دیکھے گا, لیکن اس کے کمپیریزن میں برعکس ارشاد ہوتا ہے وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. اے چھپ کر گناہ کرنے والو, اے انجوائمنٹ کے لیے, مزے کرنے کے لیے, ارے امریکہ آ گیا ہوں اب یہاں نہیں مزے کروں گا تو کہاں مزے کروں گا, بندہ کہتا ہے یہاں تو کوئی دیکھنے والا نہیں، بلکہ ایسے بھی بدنصیب بچے گزرے کہ جب بڑے ہو گئے اور برائیوں کی طرف گئے، ماں باپ نے روکا تو ماں باپ سے کہتے ہیں میری اپنی زندگی ہے، ناؤ آئی لیو مائی اون لائف، زیادہ بات نہ کرو، زیادہ ڈانٹو گے تو فون کر دوں گا، تف ہے ایسی اولاد پر. ارے تمہارا باپ تمہاری ماں تمہیں اس لیے روک رہی ہے کہ تم جہنم میں نہ چلے جاؤ، جہنم کی آگ کا ایندھن نہ بن جاؤ، اپنے ماں باپ سے لڑتے ہو. خدا را ماں باپ کا ادب کیجئے اور سوچئے کہ یہ جو تھوڑی دیر کی انجوائمنٹ ہے نا، یہ چلی جانی ہے، مگر عذاب اور جواب باقی رہ جائے گا. اب یہاں پر ایک اور بات بھی سمجھنے والی ہے کہ بعض اوقات انسان جو ہے نا، دو توبہ میں دو ایکسٹریم پر پہنچ جاتا ہے. ایک کہتا ہے جناب بڑا گناہگار، بڑا خطا کار، بڑے گناہ ہو گئے، اب پتہ نہیں توبہ قبول ہوگی کہ نہیں. اور ایک ایسا ہوتا ہے جو کہتا ہے جناب اللہ معاف کرنے والا ہے، اللہ بڑا رحیم و کریم ہے، تو وہ ادھر ایکسٹریم میں چلا جاتا ہے. اب ان دونوں حضرات کو، اس قسم کے لوگوں کو سمجھنا ضروری ہے. پہلے آتے ہیں اس کی طرف جو یہ مایوسی میں آ جاتا ہے، جو یہ گھبراہٹ میں آ جاتا ہے، جو سمجھتا ہے کہ جناب میری اب توبہ قبول ہی نہیں ہونی، کری جاؤ گناہ. نہیں میرے پیارے اسلامی بھائی، حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رب تعالیٰ فرماتا ہے، سنیے، اے ابن آدم، جب تم مجھ سے دعا مانگے اور مجھ سے آس لگائے تو میں تجھے تیرے عیوب کے باوجود بخشتا رہوں گا، اور میں بے پرواہ ہوں. اے ابن آدم، اگر تیرے گناہ آسمان کی بلندی کو پہنچ جائیں، پھر تو مجھ سے معافی مانگے، میں تجھے بخش دوں گا، مجھے کوئی پرواہ نہیں. اے ابن آدم، اگر تو زمین کو خطاؤں سے بھر دے، پھر مجھے اس حال میں ملے کہ کسی کو میرا شریک نہ کیا ہو، تو میں زمین بھر تیری بخشش کر دوں گا. مفسر شہیر حکیم الامت اس قول کے مطابق کہ عیوب کے باوجود بخشتا رہوں گا، کہ معنی یہ بیان کرتے ہیں، تیرے کیسے ہی گناہ ہو میں بخش دوں گا، میں آنے والے کو نہیں دیکھتا بلکہ اپنے دروازے کو دیکھتا ہوں، کس کے دروازے پر آیا ہے، تیرے گناہ کتنے کیوں نہیں ہو یہ دیکھتا ہوں، یہ آیا کس کے در پہ ہے، یہ کریم ہے جو کتنے ہی گناہ کیوں نہ ہو. ذرا غور کریں، دنیا میں کسی کو ایک بار ستائیں، ایک بار اس کی نہ مانیں اور پھر کہیں معاف کر دو، اس نے کہا چلو ٹھیک ہے معاف کیا، آئندہ نہیں کرنا، دوبارہ اس کی نافرمانی کریں، پھر جا کر معافی مانگیں، اور کہا ٹھیک ہے دو بار ہو گیا اب نہیں کرنا، تیسری بار کریں پھر معافی مانگیں، یار بار بار آپ غلطی کرتے ہو، میں نے کہہ دیا نا آئندہ نہیں کرنا، چوتھی بار میں کیا ہوگا، پانچویں بار میں کیا ہوگا، چھٹی بار میں تو آپ ہی نہیں جاؤ گے، یار کمال ہے اب کیسے جاؤں. مگر رب کی رحمت دیکھو، 70 سال بندہ گناہ کرتا رہے، توبہ کتنی اہم چیز ہے، 70 سال تک گناہ کرتا رہے، لیکن اگر 70 سال شیطان کی بات مانتے 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 ایک بار سر جھکا کر سچی توبہ کر دے، آفٹر 70 ایئرز اللہ تعالیٰ وہ 70 برس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. یہ رب کی رحمت ہے. اب بندہ یہ سوچے چلو بھائی 70 سال گناہ کر لیں گے اس کے بعد توبہ کر لیں گے، نہیں، ہمیں نہیں پتا، ہمیں تھوڑی معلوم ہے کہ ہمارے گناہ جو ہے وہ ہمیں توبہ کا موقع ملے گا کہ نہیں، ہمیں تو رائٹ ہے توبہ کر رہی ہے، کیا پتا آج ہی آخری رات ہو. کچھ لوگ بڑی پلاننگ کر کے بیٹھے ہوتے ہیں، ہاں بڑی اچھی اچھی پلاننگ، بقول ان کے ذہن میں بڑی اچھی پلاننگ ہوتی ہے، بس یار شادی ہو جائے پھر داڑھی رکھ لینی ہے، مجھے پتا ہے میں حرام کما رہا ہوں، لیکن بس وہ ایک ڈیل فائنل ہو جائے، 1-2 سال تک گھر بنا لوں، اس کے بعد کاروبار بھی ٹھیک کر لوں گا. اچھا پھر کہتا ہے بندہ یار بس اگلی رمضان سے نماز بھی پکی شروع کر دوں گا، مجھے اندازہ ہے میں کچھ بے حیائی اور بدکاری اور برے کام کرتا ہوں، لیکن بس 2-5 سال بعد یہ بھی توبہ کر کے پھر تو مسجد میں اللہ اللہ ہی کرنا ہے، یہ سارے پلان بنے ہوئے ہیں. مجھے بتائیے، دیر از اینی گارنٹی، آپ میں سے کوئی ایک ہے جو مجھے یہ بتا دے کہ وہ ایک مہینہ زندہ رہے گا، ناٹ 5 ایئرس 10 ایئرس 1 منتھ، دیر از اینی بڈی ہیئر کوئی ایک مہینہ زندہ رہنا کی گارنٹی لیتا ہو؟ نہیں ہے کسی کے پاس. کوئی ہے جس کے پاس ایک ویک کی گارنٹی ہو کہ میں ایک ہفتہ زندہ رہوں گا؟ کنفرم آئی ہیو گارنٹی، ایک ہفتے کی بھی نہیں ہے آپ کے پاس، چلے ایک دن کی گارنٹی، کوئی ہاتھ اٹھائے. اللہ، میں آپ سے ہی سوال کر کے آپ ہی کو جواب دے رہا ہوں. آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں، جب پتہ ہی نہیں کہ کب تک زندہ رہوں گا، پل کا پتہ نہیں ہے، پھر توبہ میں تاخیر کیسی؟ ہم عجیب و غریب لوگ ہیں، یعنی ایک ریئلٹی کو مانتے ہیں دوسری ریئلٹی پر اگنور کر جاتے ہیں. بھائی اگر آپ خود کہتے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں آج رات بھی ہماری زندگی کی آخری رات ہو سکتی ہے, تو پھر توبہ میں انتظار کس کا ہے؟ کب نیک بنیں گے, کب سدھریں گے, کب گناہ چھوڑیں گے؟ کیا اسی طرح لائف چلتی رہے گی اور گناہ کرتے کرتے مر جائیں گے؟ یہ شیطان جو ہے میرے پیارے اسلامی بھائیو, یہ بڑا ملعون ہے, یہ بڑا ہمارے ارادوں کو پامال کرتا. ہمیں اسی سے جنگ لڑنی ہے اور اس کو ڈیفیٹ دینی ہے, اس کو حاوی نہیں ہونے دینا, بلکہ ہمیں شیطان کو ڈیفیٹ دینی ہے. اللہ سلامت رکھے امیر علیہ سنت کو, جبھی تو شیطان کے خلاف جنگ کا نعرہ بلند کیا ہے نا, شیطان کے خلاف جنگ, شیطان کے خلاف جنگ. ہم نے جنگ بھی لڑنی ہے اور جیتنی بھی ہے, ہارنی نہیں ہے, جیت کر ایمان بچا کر جانا ہے. اب آئیے وہ دوسری طرف کے لوگ جو کہتے ہیں جناب وہ اللہ بڑا کریم, اللہ بڑا رحیم, میری بخشش ہو جائے گی. تو یاد رکھیں امیر المومنین حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ اس کانسیپٹ کو بہت پیارے انداز سے کلیئر فرماتے ہیں. آپ نے فرمایا اگر آواز دی جائے کہ ایک شخص کے سوا سب جہنم میں چلے جائیں, یعنی ایک جنت میں جائے گا باقی سارے جہنم میں چلے جائیں, تو کہتے ہیں مجھے رب کی رحمت سے اتنی امید ہے کہ وہ اکیلا جنت میں جانے والا, جہنم سے بچنے والا شخص میں ہوں گا. اور اگر یہ اعلان کیا جائے کہ ایک آدمی کے علاوہ سب جنت میں داخل ہو جائے, صرف ایک نہیں جائے گا باقی سب جنت میں جائیں گے, فرماتے مجھے یہ خوف رہے گا کہ وہ اکیلا جہنم میں جانے والا کہیں میں نہ ہو جاؤں. دیٹ از دا ڈیفینیشن آف ایمان. یو نو الایمان بین الخوف والرجا, مایوس بھی نہیں ہونا ہے, بے خوف بھی نہیں ہونا ہے, ڈر بھی رہنا ہے لیکن مایوسی نہیں ہونی چاہیے. ہم رحمت کی امید ضرور رکھیں, مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اتنی نڈر ہو جائیں, جری ہو جائیں اور گناہ کرتے چلے جائیں, یہ بہت بری عادت ہے. امیر المومنین حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے اپنے صاحبزادے سے فرمایا, اے بیٹے اللہ عز و جل سے ایسا خوف رکھو کہ تمہیں گمان ہونے لگے کہ تم اہل زمین کی نیکیاں اس کی بارگاہ میں لے کر جاؤ تو وہ انہیں قبول نہ کرے. اور اللہ سے ایسی امید بھی رکھنا کہ اگر سارے اہل زمین کی برائیاں لے کر اس کی بارگاہ میں جاؤ تو وہ معاف فرما دے. یہ اس کیفیت میں رہنا ہوگا, ہمیں ڈرتے رہنا ہوگا, امید بھی رکھنی ہوگی, لرستے رہنا ہوگا, مانگتے بھی رہنا ہوگا, روتے بھی رہنا ہوگا اور اللہ کی رحمت پر بھروسہ بھی رکھنا ہوگا. یہ اسی کیفیت میں مجھے اور آپ کو زندگی گزارنی ہے. خدا را توبہ کر لیجیے. اے میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیو, اللہ تعالیٰ کتنا کریم ہے, کتنا رحیم ہے. سنیے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر اس سے کہیں زیادہ مہربان ہے جتنا ایک ماں اپنے بچے پر شفقت کرتی ہے, ماں سے زیادہ, کہیں زیادہ. اور ایک اور جگہ پیارے آقا فرماتے ہیں, اللہ عز و جل کی 100 رحمتیں ہیں, یاد رکھیے 99 اس نے قیامت کے لیے رکھی ہیں, صرف ایک رحمت اس نے دنیا میں ظاہر کی ہے. اب اس ایک رحمت کا جو مظہر ہوا, جو ڈیمونسٹریشن ہے, ذرا غور سے سنیے, آؤٹ آف 100 ایک رحمت دنیا پر ظاہر ہوئی ہے, 99 اس نے قیامت کے دن کے لیے رکھی ہیں, اس ایک رحمت سے کیا ہوا؟ فرماتے ساری مخلوق کے دل اسی ایک رحمت کے باعث رحیم ہیں. دلوں میں نرمی ہے نا, جو آج محبتیں ہیں یہ اس ایک رحمت کا صدقہ ہے. فرماتے ہیں ماں کی شفقت اور محبت اپنے بچے پر, جانوروں کی مامتا اپنے بچوں پر, جانور بھی اپنے بچے سے بڑا پیار کرتے ہیں, اور اسی رحمت کی وجہ سے یہ سب کچھ ہے. ایک اللہ کی رحمت ڈسٹریبیوٹ ہوئی ہے ساری کریشن پر, اور سب کے دلوں میں جو محبت آئی ہے, جو نرمی آئی ہے, جو رحمت آئی ہے, وہ اللہ کی اس ایک رحمت کا صدقہ ہے. تو ذرا سوچئے قیامت کے دن جب وہ 99 رحمتیں اپنی مخلوق کو تقسیم فرمائے گا تو اس وقت کیا عالم ہوگا. تو وہ بڑا کریم ہے. لیکن دنیا میں بھی جو ہمیں معاف کرنے والا ہو, ہماری کیئر کرنے والا ہو, ہمارا خیال رکھنے والا ہو, ہم چاہتے ہیں یار وہ ناراض نہ ہو جائے. کیوں؟ بہت پیار کرتا ہے, میری بڑی عزت کرتا ہے, میرا بڑا ہیلپ فل ہے. دنیا میں آپ کو کوئی ایک بار ہیلپ کر دے, یو آلویز ٹرائی, ہم ہمیشہ چاہتے ہیں کہ یار وہ ناراض نہ ہو جائے. جس رب نے ہمارے اتنے عیبوں کے باوجود ہم پر رحمتیں جاری رکھی ہیں, ہم اس کے بارے میں کیوں نہیں سوچتے وہ ناراض نہ ہو جائے؟ ہم اسے اس کی لاپرمانی کرنے کی کیوں کوشش کرتے ہیں؟ اے میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو, سنیے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, دو شخصوں کو جہنم سے باہر لایا جائے گا, جہنم میں ڈال دیا گیا ہوگا, باہر لایا جائے گا. اللہ عزوجل ارشاد فرمائے گا, جو عذاب تم نے دیکھا وہ تمہارے عملوں کے سبب تھا, ڈیو ٹو یور بیڈ ڈیڈز. میں اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا, پھر ان کو دوبارہ جہنم میں ڈالنے کا حکم دیا جائے گا. ذرا سوچ دیکھیے کیسا خوبصورت انسیڈنٹ ہے. ان میں سے ایک شخص تو جلدی جلدی دوزخ کی طرف چلا جائے گا اور کہتا جائے گا کہ میں گناہوں کے بوجھ سے اتنا ڈر گیا ہوں کہ اب اس حکم کو پورا کرنے میں کوتاہی نہیں کر سکتا, اللہ نے فرمایا میں جا رہا ہوں جہنم میں. اور دوسرا کہے گا یا الہی میں تجھ سے نیک گمان رکھتا تھا, مجھے امید تھی, ایک مرتبہ تو نے مجھے دوزخ سے نکالا ہے, اب دوبارہ مجھے دوزخ میں ڈالنا تیری رحمت گوارا نہ کرے گی. تب اللہ عز و جل کی رحمت جوش میں آئے گی اور ان دونوں کو جنت میں جانے کا حکم سنا دیا جائے گا. ایسا کریم ہے میرا مولا, پھر بھی اسے ناراض کیا جائے, پھر بھی اس کی نافرمانی کی جائے. سنیے سنیے میرے پیارے اسلامی بھائیو, دنیا میں جو بے خوف ہو کر جیتے ہیں نا, وہ بے خوف آخرت میں نہیں رہیں گے. اگر اللہ ناراض رہا, یہ گناہ کرنے کی عادت نہ چھوٹی, یہ شراب پینا, یہ بدکاری کرنا, یہ جوا کھیلنا, یہ حرام کمانا, یہ ماں باپ کو ستانا, یہ جھوٹ غیبت بے حیائی کی باتیں کرنا, یہ حرام دیکھنا حرام سننا, یہ عادتیں نہ گئی, اور خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ جہنم ٹھکانہ بن گئی, تو کیا حال ہوگا؟ سنیے, ونس دا اینجل جبرائیل کیم ٹو دا پروفیٹ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایٹ اے ویری ان یوژول. دا ہولی پروفیٹ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سیڈ او جبرائیل واٹ از دا میٹر, یو لک ڈسٹریسڈ. دا اینجل جبرائیل ریپلائیڈ, آئی ہیو کم ٹو یو ایٹ دا مومنٹ وین اللہ عز و جل ہیز آرڈرڈ می ٹو ان فلیم ہیل. دا ہولی پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم آسک دا اینجل ٹو ٹیل ہم اباؤٹ ہیل, اے جبرائیل کچھ بتاؤ جہنم کے بارے میں. He replied, Allah Azza wa Jal commanded hell to ignite its fires. After that, He Azza wa Jal commanded the fire to burn for 1,000 years until it became white. Then it was commanded to burn again for 1,000 years until it became red. And then it was commanded to burn for another 1,000 years until it became totally black. Now it is black and extremely dark. The fire does not stop burning and neither does its flames extinguish. By the one who sent you with piety, if a small hole opens in hell equal to the size of the head of a needle, everyone on earth will perish. By the name of Allah Azza wa Jal, who sent you as a just and rightful messenger, if one of the angels of hell appear in this world, then all the creatures on earth will perish because of its ugliness and bad smell. If a ring of the chains of hell was placed on a mountain, then mountain would turn to dust. Pahar bhi reza reza ho jayenge. On hearing this, the merciful Prophet sallallahu alaihi wasallam said, enough Jibreel, enough, stop. You have made me worried. At this time, the angel Jibreel started crying. The Prophet sallallahu alaihi wasallam asked, O Jibreel, why do you weep? You have a high status in the front of Allah Azza wa Jal. The angel replied, why should I not weep? I have more right to weep than anyone else who knows what could happen to me. What if I am being tested like the devil? He too lived amongst the angels. Akash shaitan bhi to farishton ke saath rehta tha. ایسا نہ ہو کہ میرا بھی یہ حال ہو جائے. جبریل امین رو رہے ہیں. Then, my dear Islamic brothers, hearing this, the Rasul of mankind, the peace of our heart and mind, the most generous and kind, sallallahu alaihi wasallam started crying as well. They cried and cried until a voice called out and said, O Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, O Jibreel, Allah Azza wa Jal has protected you. Do not be sad. اللہ نے تمہیں محفوظ فرمایا ہے. اے میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائی, یہ ہے جہنم. کیا ہم اس کا عذاب سہ سکیں گے؟ اسی طرح ایک جگہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے میرے پیارے اسلامی بھائیوں جہنم کی گہرائی کے بارے میں کیا فرمایا. یاد رہے, وی ہیو ٹو ریمبر دیٹ دیر از اے ڈسٹینس آف 500 years بٹوین دا ارتھ اینڈ دا اسکائی, اینڈ اف سم تھنگ واز تھرون فرام دا اسکائی it would reach the earth in less than a day. آسمان سے کوئی چیز پھینکی جائے تو ایک دن میں پہنچ جاتی ہے, اتنا فاصلہ ہونے کے باوجود. But if something was thrown from the top of hell, it would take many years for it to reach the bottom of hell. It is stated in the hadith narrated by Hazrat Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu. We were once sitting with the Holy Prophet sallallahu ta'ala alayhi wa sallam when we heard a loud explosion. Badi dhamake ki awaaz suni. The Holy Prophet sallallahu ta'ala alayhi wa sallam turned to us and said, do you know what that noise was? Ye kaun si awaaz thi? We replied, Allah Azza wa Jalla and His beloved Messenger sallallahu ta'ala alayhi wa sallam knows better. The Holy Prophet sallallahu ta'ala alayhi wa sallam replied, 70 years ago, a stone was rolled from the edge of hell. Today it hit the bottom of hell. 70 saal baad wo pahad, wo patthar, wo chatan jahannam ke kinare niche pahunchi hai. Ae mere meethe meethe aur pyare islami bhaiyo, kaise sahenge azaab? Yaqinan ek lamha bhi koi azaab nahi seh sakta. Rasta ek hi hai, solution ek hi hai ki hum tauba kar le, اللہ کو راضی کر لے, ہم نمازیں پڑھنے والے بن جائیں, ہم حرام کام چھوڑنے والے بن جائیں, ورنہ تباہ و برباد ہو جائیں گے. نماز سبحان اللہ, نماز مومن کی معراج ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں, سنو میرے آقا فرماتے ہیں, نماز کی مثال اس نہر کی طرح ہے جو تم میں سے کسی کے دروازے پر جاری ہو اور وہ دن میں 5 مرتبہ اس میں غسل کرے یہاں تک کہ اس کے بدن پر کچھ میل باقی نہ رہے, اس طرح نماز بھی گناہوں کو دھو ڈالتی ہے. لیکن میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیو, وہ لوگ جو نماز نہیں پڑھتے, سنیے میرے آقا فرماتے ہیں, جب کوئی قصدن ایک فرض نماز چھوڑ دیتا ہے اس کا نام جہنم کے دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے کہ فلاں کا داخلہ اس میں لازم ہو گیا. آپ کے گھر کے باہر آپ کی نیم پلیٹ ہوتی ہے, کتنا بدنصیب ہے وہ شخص کے دنیا میں رہ رہا ہے اور اس کا نام جہنم کے دروازے پر لکھا ہوا ہے. نماز نہ پڑھنے والا سوچے کہ میرا ایڈریس امریکہ کا ہے, میں جناب شکاگو میں رہتا ہوں, مرنے کے بعد کدھر رہو گے؟ یہ سوچا یہاں بہت خوبصورت گھر ہے, بڑے اچھے بیڈ رومز ہیں, بڑے اچھے باتھ رومز ہیں, اللہ نے بہت کچھ چیزوں سے نواز دی. ارے اب سوچو کہ میں اتنی لگژری لائف گزارنے والا اگر جہنم کے کیڑے مکوڑوں اور آگ میں جل گیا تو بنے گا کیا میرا؟ ایسے کام کر لوں کہ وہاں بھی میرے لیے مکان ہو, وہاں بھی عیش ہو, وہاں بھی رب کی عطائیں ہوں. اسی طرح جو شراب پینے والا ہے, سنیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان, شراب اللہ عز و جل شراب اس کے بیچنے والے, اس کے پینے والے اور خریدنے والے پر لعنت فرماتا ہے. وہ لوگ جو شراب کا کاروبار کرتے ہیں, کہتے ہیں ہم نہیں پیتے, ہم تو کیا کریں شراب بیچتے ہیں, ضروری ہے یہاں سٹور پر رکھنی پڑتی ہے. ہیں نوکری کرنے والا سوچے جو شراب سرو کرتا ہے, شراب پینے والے, اس کے پلانے, اس کے خریدنے والے پر اور اس کے بیچنے والے پر. اور ایک اور حدیث میں 10 قسم کے لوگوں پر لعنت ہے, اس شراب کو اٹھانے والا, پہنچانے والا, جس کے لیے لائی گئی, ایک پوری لسٹ ہے. تو خدا را پینا بھی چھوڑ دو اور اس کا کام بھی چھوڑ دو. کیوں؟ سنیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے, شرابی قیامت کے دن کس حال میں آئے گا؟ اس کا چہرہ سیاہ, نیلی آنکھیں, زبان سینے پر لٹکتی ہوگی اور اس کا تھوک خون کی طرح بہتا ہوگا. قیامت کے دن لوگ اس کو پہچانتے ہوں گے. میرے آقا فرماتے, پس تم اس کو سلام نہ کرو, اگر بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت نہ کرو, مر جائے تو نماز جنازہ نہ پڑھو. شرابی کے بارے میں ایسے احکام ملتے ہیں, اس کے لیے بالخصوص کہ جو شراب کو حلال سمجھ کر پیتا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جو حلال سمجھ کر پیتا ہے وہ بت پرست کی طرح ہے. اتنا برا کام ہے شراب. مگر آج سنا ہے کہ بالکل کولڈ ڈرنک کی طرح شراب پی جاتی, 4-5 دوست جمع ہو جائے تو شراب کا دور چلنا شروع ہو جاتا ہے. اللہ اللہ اللہ, ایک بات بتاؤ, یہ تو ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے طے کیا نا کہ کبھی بھی موت آ سکتی, شراب پیتے پیتے موت آ گئی تھا. آ تو سکتی ہے, بالکل موت کو منع تو نہیں کر سکو کہ ابھی ہم پی رہے ہیں بعد میں آنا, معاذ اللہ. نشے کے اندر موت آ گئی, کیا جواب دو گے؟ اللہ کی بارگاہ میں جب پیش ہوں گے فرشتے سوال کرنے آئیں گے, بندہ مرا ہی نشے میں ہوگا, وہ کیا جواب دے گا؟ فلم دیکھنے والا, گانے سننے والا, بے حیائی کرنے والا سوچے کہ اگر اسی گناہ کے دوران مجھے موت آ گئی میں کہاں جاؤں گا؟ ارے ہماری تو تمنا ہے درود پڑھتے پڑھتے, تلاوت کرتے کرتے, اے کاش سجدے کے عالم میں نیکیاں کرتے کرتے اللہ وہ دن لائے کہ مدینہ منورہ میں گنبد خضرا کے سائے میں آقا کے عشق میں روتے روتے ہمیں ایمان اور عافیت کے ساتھ موت مل جائے, کلمہ طیبہ ہماری زبان پر جاری ہو, ہماری تو یہ تمنا ہے نا. تو اب کیسے پوری ہوگی؟ تھوڑی سی ڈیبیٹ کرتے ہیں نا, آپس میں سمجھتے ہیں کہ یہ پوری کیسے ہوگی. یعنی جس عالم میں, روایتوں میں آتا ہے بندہ جس عالم میں مرتا ہے, جس پوزیشن میں مرتا ہے, اسی پوزیشن میں اٹھایا جاتا ہے. ٹھیک ہے, اب یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ جس حالت میں مجھے مرنا ہے میں وہ کام زیادہ کروں یا جس حالت میں نہیں مرنا ان کاموں میں لگ جاؤں. عقل مند کیا ہوگا؟ یار دو چیزیں ہو سکتی ہیں کہ یا تو میں گناہ چھوڑ دوں تاکہ اس عالم میں مروں نہ, یا پھر یہ کروں کہ موت کو روک دوں. موت تو نہیں رک سکتی, تو اگر گناہ کرتے کرتے مر گئے تو پھنس جائیں گے. پانچ ٹائم کا جو نمازی ہوگا, پانچ وقت مسجد میں آئے گا, درس میں بیٹھے گا, مدنی قافلوں میں سفر کرے گا, تلاوت روزانہ کرے گا, ہاتھ میں تسبیح ہوگی, درود پاک پڑھے گا, نیچی نگاہیں کر کے گزرے گا, بے حیائی نہیں کرے گا, تو اس کے چانسز بڑھ جائیں گے نا کہ وہ کہیں نہ کہیں نیکی کرتے ہوئے مرے گا, کیونکہ اس کی روٹین ہی نیکیوں والی ہے. سر پر امامہ سجانے والا امامے کی عالم میں مرے گا, چہرے پر داڑھی سجانے والا داڑھی کے عالم میں مرے گا. تو اللہ نے چاہا کہ جب قبر میں جائے گا تو بھی داڑھی لے کر جائے گا, قیامت کے دن اٹھے گا تو بھی آقا کی سنت چہرے پر ساتھ جائے گی اس کے. تو اب آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ میں نے وہاں کون سے حال میں اٹھنا ہے, اللہ کی بارگاہ میں کون سا منہ لے کے جانا ہے, کون سے اعمال لے کے جانے ہیں. تو بیسٹ وے یہی ہے کہ ان کاموں کو چھوڑ دو جس حالت میں مرنا نہیں چاہتے. تو ایک اور حدیث پاک سنیے. دیکھیں یہاں شراب پینے کا جی جس کا چاہتا ہے نا وہ سوچے. میرے آقا فرماتے ہیں ہر نشہ لانے والی چیز شراب ہے اور ہر شراب حرام ہے, تو جو دنیا میں شراب پیے گا اللہ عز و جل اس پر آخرت میں جنت کی شراب, طہور جو شراب ہے وہ حرام فرما دے گا. یا یہاں گندی شراب پی لو یا انتظار کر لو, جنت میں شراب طہور کے مزے لیں گے انشاءاللہ. اللہ نے وہاں شراب تیار کر رکھی ہے. اور اسی طرح میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں تین قسم کے لوگ, تین اشخاص جنت کی خوشبو بھی نہ سونگ سکیں گے, اور یہ خوشبو جنت کی 500 ایئر کے ڈسٹینس سے بھی آ جاتی ہے, اتنی دور تک خوشبو آتی ہے. وہ تین قسم کے لوگ کون ہیں سنو. میرے آقا فرماتے شراب کا عادی, نمبر دو والدین کا نافرمان, اور نمبر تین زانی بدکاری کرنے والا. اے بے حیائی کے اڈوں پر جا کر اپنی جوانی برباد کرنے والوں, خدا را توبہ کر لو, نہ جاؤ ان گندی جگہوں پر, ایسا نہ ہو کہ جنت سے دور رہ جائیں, جہنم کی آگ کا ایندھن بن جائیں. آج میرے ینگسٹر یہاں بہت سارے موجود ہیں, بہت سارے نوجوان ہو سکتا ہے مجھے سن رہے ہوں گے. یہ جوانی جو ہے نا اس میں شیطان بڑے حملے کرتا ہے. بندہ کہتا ہے جوانی دیوانی ہے, مزے کر لو, بعد میں توبہ کر لوں گا. ہمیں کوئی پتہ نہیں کہ ہم بڑھاپے پر تک پہنچیں گے بھی کہ نہیں. کیا شکاگو میں امریکہ میں نوجوان نہیں مرتے؟ کہ ایک نوجوان نیا نیا یہاں آیا تھا کچھ عرصہ پہلے, روڈ کراس کرتے کرتے اس سے مسٹیک ہوئی, گاڑی نے اس کو اڑا دیا اور اس کا انتقال ہو گیا. تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم کب دنیا سے چلے جائیں گے. تو یہاں بھی موت ہوتی ہے, وہ چاہتا ہے ہم توبہ کر لیں, وہ چاہتا ہے ہم بخشے جائیں, وہ چاہتا ہے ہم جنت میں چلے جائیں. رحمت حق بہان امی جویت, رحمت حق بہانہ بھی جویت. اللہ کی رحمت قیمت طلب نہیں کرتی, ارے وہ تو بہانے تلاش کرتی ہے, کسی طرح میرے بندے کی بخشش ہو جائے. مگر یہ بندہ ہے جو اس کے دربار میں سر نہیں جھکاتا, یہ بندہ ہے جو توبہ نہیں کرتا. آؤ میرے پیارے اسلامی بھائیو, بہت ہو گیا, بہت ہو گیا, پتہ نہیں کب چلے جائیں گے. آؤ آج توبہ کرتے ہیں, سچی توبہ کرتے ہیں. ہاں ہم بھی نیک بن سکتے ہیں, ہم بھی بدل سکتے ہیں. جب یہ نوجوان امریکہ کی سڑکوں پر چلنے والے سر پر امامہ سجا سکتے ہیں, کیا ان کے دلوں ان کے اوپر شیطان حملہ نہیں کرتا؟ کیا ان کی خواہشات نہیں ہوتی؟ کوشش کرتے ہیں نا, یہ بچ رہے ہیں نا, ان کے چہروں پر بھی داڑیاں ہیں, یہ آپ ہی کے وطن کے لوگ ہیں, یہ بھی نیکی کی کام کر رہے ہیں, یہ بھی نمازیں پڑھ رہے ہیں, نہیں جاتے برائی کے انڈوں کی طرف. ذرا تھوڑا غور کرو. ایک روایت سناتا ہوں آپ کو, پھر اپنے بیان کو ختم کرتا ہوں. میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں, جس کا مفہوم ہے, میرے آقا نے فرمایا کہ جب میری امت کے نیک اعمال میرے دربار میں پیش کیے جاتے ہیں تو میں خوش ہوتا ہوں, اللہ کا شکر بجا لاتا ہوں, اور جب میری امت کے اعمال گناہ میرے دربار میں پیش کیے جاتے ہیں تو میں غمزدہ ہو جاتا ہوں, میں استغفار کرتا ہوں. امت کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس. اب فار ایگزامپل آپ کا بیٹا ہو اور بڑا بدتمیز اور جناب برے کام کرنے والا, آپ کہیں جائیں, آپ کا دوست آپ کو ملے, یار آپ کے بیٹے سے ملاقات ہوئی, بڑا بدتمیز ہے, بڑا بے حیا ہے, گالی گلوچ کرتا ہے, کیسا ہے بیٹا آپ کا, کیا تربیت کی آپ نے, کیسا فیل ہوگا, یار میرے بیٹے نے میرا نام خراب کر دی. تھوڑی دیر بعد وہی بیٹا سامنے آ جائے, کتنا غصہ آئے گا اس پر. اور اگر جس کا بیٹا بڑا نیک پارسا بڑوں کی عزت کرنے والا, آپ کو اس کو ایک دوست ملے اور کہے ماشاءاللہ کیا آپ کا بیٹا ہے, آئے ہائے دل خوش ہو گیا, اللہ اللہ ایسی اولاد سب کو دے, آپ کے بیٹے نے تو جناب کمال کر دیا, ایسا زبردست مبلغ, ایسا خوش اخلاق, ایسا ملنسار. اب اس کے بعد وہ بیٹا آ جائے, باپ کیا کرے گا, سینے سے لگا لے گا, میرا بیٹا تو نے میرا نام روشن کر دیا, تو نے میرا دل خوش کر دیا. اب ذرا سوچو میری اور آپ کی, ہم سب کی ملاقات ہونی ہے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے, کہاں ہونی ہے, قبر میں ہے نا, آقا کا جلوہ آئے گا, پوچھا جائے گا, ہماری ملاقات ہونی ہے. اب فرشتہ کس کے بارے میں اگر یہ خبر لے کر جاتا ہے, یا رسول اللہ آپ کا یہ غلام ہے, رہتا شکاگو میں ہے, کہتا ہے مسلمان ہوں مگر آقا وہ نماز نہیں پڑھتا, یا رسول اللہ آپ کا یہ غلام ہے امریکہ میں رہتا ہے, کہتا ہے نبی پاک کا غلام ہوں شراب پیتا ہے, یا رسول اللہ آپ کا یہ غلام ہے امریکہ میں رہتا ہے, کہتا ہے مسلمان ہوں مگر بدکاری کرتا ہے, شراب بیچتا ہے, شراب پیتا ہے, بے حیا لڑکیوں سے دوستیاں بنائی ہوئی ہیں. یا رسول اللہ کہتا ہے آپ کا غلام ہوں لیکن وہ تو اس کی زبان جھوٹ بولتی ہے, مسلمانوں کو تکلیف پہنچاتا ہے, وہ ڈرگ بیچتا ہے یا ڈرگ پیتا ہے. سچ بتاؤ, جس کی یہ رپورٹ بارگاہ رسالت میں پہنچتی رہے اور پھر وہ خود بارگاہ رسالت میں جائے گا, اگر آقا نے منہ موڑ لیا تھا کہ تم وہی ہو کہ زندگی بھر گناہ کرتے رہے, اللہ کی نافرمانی کرتے رہے, نبی پاک کو دکھ پہنچتا ہے ہمارے گناہ جب ان کے پاس پیش ہوتے ہیں, اور وہ کتنا خوش نصیب ہے فرشتہ جس کی یہ کارکردگی لے کر جائے کہ آقا آپ کا ایک غلام ہے امریکہ میں رہتا ہے, بڑا فیشنیبل ماحول ہے مگر پھر بھی اسے سر پر امامہ سجایا ہوا ہے, یا رسول اللہ آپ کا ایک غلام ہے لوگوں نے بڑا ستایا اسے مگر پھر بھی اس نے چہرے پر آپ کی سنت داڑھی سجائی ہوئی ہے, یا رسول اللہ اس کی لائف بڑی بیزی ہے مگر پھر بھی پانچ وقت نماز پابندی سے پڑھتا ہے, بے حیا عورت سامنے آتی ہے تو نگاہیں جھکا لیتا ہے, فلمیں ڈرامے گانے باجے نہیں دیکھتا نہیں سنتا, حرام روزی اس کے پاس چل کر آتی ہے مگر یا رسول اللہ وہ حرام کو ٹھکرا دیتا ہے حلال کماتا ہے. سچ بتاؤ جس کی یہ رپورٹ فرشتہ بارگاہ رسالت میں پہنچاتا رہے اور پھر وہ قبر میں جائے, پھر آقا کا جلوہ سامنے آئے, آقا کی رحمت سے امید ہے اپنے سینے لگا لیں گے کہ میرا غلام ساری زندگی میری سنت پر عمل کرتا رہا. انشاءاللہ ہماری تو یہ تمنا ہے کہ قبر میں سرکار آئیں تو میں قدموں پر گروں, گر فرشتے بھی اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں, اب تو پائے ناز سے میں اے فرشتوں کیوں اٹھوں, مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے, میں تو آقا کے لیے ساری زندگی گزارا کرتا تھا, جب امامہ باندھو گے تو نبی کی یاد آئے گی, جب تیرے پر داڑھی ہوگی آپ اس میں کنگھی کریں گے, تیل لگائیں گے تو آقا کی سنت کی یاد آئے گی, مگر یہاں تو فیشنیبل لائف گزارنا زندگی کا مقصد ہے. آج یہاں امریکن نوجوان ینگسٹر جو مجھے سن رہے ہیں اس کو دیکھتے ہیں نا, بعض اوقات آپ کو بھی تجربہ ہوگا کہ جب یہاں کا نوجوان سامنے آئے تو شک ہوتا ہے پتہ نہیں مسلمان ہے کہ نہیں ہے, سلام کریں کہ نہ کریں, کیونکہ دیر از نو آئیڈینٹیفیکیشن, اوپر سے لے کر نیچے تک پتہ ہی نہیں چلتا مسلمان ہے. یعنی ذرا ہر اسلامی بھائی سوچے, آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر سوچے کہ جب تک میں نام نہ بتاؤں سامنے والے کو پتہ نہیں چلنا میں مسلمان ہوں. نعرہ تو بڑا شوق سے لگاتے ہیں غلام یہ رسول میں موت بھی قبول ہے, ارے غلام تو وہ ہوتا ہے جو لاکھوں میں جائے تو پتہ چل جائے نبی پاک کا غلام جا رہا ہے, دور سے پتہ چل جائے ہاں ہاں یہ آقا کا امتی ہے, مگر ہمارے جو آج نوجوانوں کا حال ہے کہ ان کے کسی بھی ایٹیٹیوڈ سے پتہ نہیں چلتا کہ وہ آقا کے امتی ہیں, نبی پاک کے غلام ہیں یا کسی انگریز کے غلام ہیں. خدا را یہ زندگی اچھی نہیں, ایسے بن جاؤ کہ دور سے پہچانے جاؤ. شاعر لکھتا ہے نا, فنا اتنا تو ہو جاؤں میں تیری ذات عالی میں, آقا فنا اتنا تو ہو جاؤں میں تیری ذات عالی میں, جو مجھ کو دیکھ لے اس کو تیرا دیدار ہو جائے, پتہ چل جائے یہ کس کا غلام ہے, پوچھنا بتانا نہ پڑے. آج دعوت اسلامی والا سر پر امامہ چہرے پر داڑھی جب نکلتا ہے تو لوگ اسے مل کر درود پاک پڑھتے ہیں, مدینہ صلاۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ, پیارے اسلامی بھائی کیسے ہیں, اس کو دیکھ کے پتہ چل جاتا ہے کہ آقا کی سنتوں کا عامل ہے. اور ہم میں سے کئی لوگ وہ ہیں کہ جن کو تعارف کروانا پڑتا ہے کہ میرا نام یہ ہے, پھر بندہ کہتا ہے ہاں السلام علیکم, پتہ چل گیا مسلمان. یہ زندگی اچھی نہیں ہے. تو آئیے آج توبہ کیجئے اور پکی نیت کیجئے کہ انشاءاللہ اب آگے جو زندگی ہم گزار رہے ہیں ویسی نہیں گزاریں گے, آج کے بعد پکی نیت کرنی ہے آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی، فلمیں ڈرامے نہیں دیکھیں گے، گانے باجے نہیں سنیں گے، رمضان کے پورے روزے رکھیں گے، حرام روزی کے قریب بھی نہیں جائیں گے، بے حیائی کے کاموں کے قریب نہیں جائیں گے، شراب کے قریب نہیں جائیں گے، شیطان کے خلاف جنگ، شیطان کے خلاف جنگ انشاءاللہ، اور جیت بھی ہماری رہے گی۔ ہم نے شیطان کو ہرا کر اپنا ایمان بچا کر لے جانا ہے، اس کے لیے ہمیں نیک اعمال کرنے ہوں گے، اور ان تمام کاموں کو اب یہ نیت تو ہو گئی، پہلے بھی نیت کی ہے، آج ہی ہم نے سنا تھا توبہ جو ہے اس کی جو کنڈیشنز ہیں، آئندہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ، پھر شیطان ہمیں مبتلا کر دیتا ہے۔ تو اس میں اسٹیڈ فاسٹنس کیسے ملے گی، پابندی کیسے ملے گی؟ اس کا طریقہ یہ میرے پیارے اسلامی بھائیوں کہ ہم ایک نیک ماحول اپنائیں، انوائرمنٹ چینج کریں، ان لوگوں کے ساتھ آ جائیں کہ جو نیکیاں کرتے ہیں۔ اب شرابیوں کے ساتھ رہ کر آپ بولو میں نمازی بن جاؤں، جواریوں کے ساتھ رہ کے میں بولوں بھائی میں عبادت گزار بن جاؤں، نہیں ہوگا، آپ کو نیک لوگوں کے ساتھ رہنا پڑے گا۔ نمازیوں کے ساتھ بیٹھو گے تو نماز کا ٹائم آئے گا تو وہ آپ کو نماز یاد دلائیں گے، کلب یاد نہیں دلائیں گے، فیشن نہیں یاد دلائیں گے، آپ کو فلمیں یاد نہیں دلائیں گے۔ تو انوائرمنٹ تبدیل کیجئے، اور یہ انوائرمنٹ دعوت اسلامی آپ کو پرووائڈ کر رہی ہے۔ آج کے اجتماع میں بھی امید ہے بہت کچھ سیکھا ہوگا، ہر جمعرات آئیں گے، ہر جمعرات کچھ نہ کچھ سیکھیں گے۔ دیکھیں گناہ کرنے والا گناہ چھوڑنا اگر چاہتا ہے نا تو فوراً پرہیز کرے پہلے، یعنی مثال کے طور پہ بیماری دو چیزوں سے ٹھیک ہوتی ہے، دوائی سے اور پرہیز سے۔ آپ دوائی کھائیں پرہیز نہ کریں، مثال کے طور پہ کسی کا گلا خراب ہو جائے اور وہ ڈاکٹر کے پاس جائے، ڈاکٹر اس کو ٹیبلٹس دے، ٹیبلٹس کھائے، ایک ہفتے بعد واپس جائے گا، ڈاکٹر صاحب گلا ٹھیک نہیں ہوا، پورا پتا کھا گیا، ڈاکٹر صاحب پوچھے پتا تو کھایا تھا، ٹھنڈا پانی چھوڑا، کھٹائی کھٹا چھوڑا، تو وہ کہے میں تو گولیاں بھی ٹھنڈے پانی سے پیتا رہا۔ پھر ڈاکٹر صاحب نے یہی کہنا ہے پھر اب ساری زندگی پتے کھاتے رہو ٹھیک نہیں ہونا، پہلے ٹھنڈا چھوڑو۔ تو پرہیز ضروری ہے نا، تو اگر گناہ چھوڑنا ہے نا، توبہ پکی کرنی ہے، تو نیکیاں بھی کرنی ہوں گی، گناہ بھی چھوڑنے ہوں گے۔ تو اس کا بہترین سولوشن مدنی قافلہ ہے کہ اگر آپ 3 دن 12 دن کے لیے قافلے میں چلے جائیں، اب جو شراب پینے والا ہے وہ قافلے میں چلا گیا، اس کو شراب کہاں سے ملنی ہے، تو پرہیز شروع ہو گیا۔ گناہ سے بچنا بھی ایک بڑی نعمت ہے، موقع ہی نہ ملے، فلمیں دیکھنے والا، گانے سننے والا، وہ قافلے میں ہے تو اس کو مسجد میں نہ فلمیں دیکھنے کا موقع ملے گا، نہ گانے سننے کا موقع ملے گا، نہ شراب پینے کا موقع ملے گا، نہ بے حیائی دیکھنے کا موقع ملے گا، نہ برا بولنے کا موقع ملے گا۔ تو یہ جو 3 دن 12 دن 30 دن جتنا بھی آپ چاہتے ہیں، علاج کرنے کے لیے ہاسپٹل میں بھی ہم داخل ہوتے ہیں نا، ہم گناہوں کے مریض ہیں، تو آئیے اس ہاسپٹل میں داخل ہوں، اللہ کے گھر میں آ جائیں، تو انشاءاللہ یہ گناہوں کی عادتیں چھٹے گی، نیکیوں کی عادت بنتی جائے گی، اور پھر قافلے سے گھر جائیں گے تو نیکیاں کرنا آسان ہو جائے گا۔ رب کریم ہم سب کو اپنی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کے رزق حلال میں برکتیں اور وسعتیں عطا فرمائے۔ آمین۔ بجاہ نبی امین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔
اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا، میں تو جاتا مجھے سرکار نکال جانے